جمعرات 3 نومبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ کشیدگی کی زد اب سفارتکاروں پر بھی پڑ رہی ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے سفارتکاروں پر الزامات لگا رہے ہیں. یہ اقدامات تعلقات کو کس طرح سے متاثر کر سکتے ہیں؟
میری نظر میں دونوں ممالک کے لیے برا ہے، کیونکہ سفارتکار ہی ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے رابطے قائم رکھتے ہیں.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں واقع انڈیا کے سفارت خانے کے 8 اہلکاروں کے نام ظاہر کرتے ہوئے ان پر انڈین خفیہ ادارے را اور انٹیلیجنس بیورو کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ ثنا گلزار.
دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کی جانب سے جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ پاکستانی حکام نے جن 6 انڈین اہلکاروں پر مبینہ طور پر را کے لیے کام کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں، ان میں کمرشل کاؤنسلر راجیش کمار اگنی ہوتری، فرسٹ سیکرٹری کمرشل انوراگ سنگھ، ویزا اٹاشے امردیپ سنگھ بھٹی کے علاوہ عملے کے ارکان دھرمیندر سوڈی، وجے کمار ورما اور مادھوون نندا کمار شامل ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے انڈیا کی جانب سے ان کے دلی میں ہائی کمیشن کے اہلکاروں کی گرفتاری اور ملک بدری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا نے سفارتی اصولوں اور 2 خود مختار ممالک کے درمیان تعلقات کے قیام کے ضابطہ اخلاق کی بھی خلاف ورزی کی ہے.
پاکستان کی سپریم کورٹ میں وزیراعظم کے خلاف پیناما لیکس کے الزامات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کروا دیا گیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے وزیراعظم نواز شریف کے خلاف پاناما لیکس میں سامنے آنے والے الزامات کی باقاعدہ سماعت کی. سماعت کے دوران وزیراعظم کی جانب سے عدالت میں جمع کروایا گئے جواب میں اس موقف کو دہرایا گیا ہے کہ ان کے پاس موجود اثاثے اور جائیداد وہی ہے جس کا ذکر وہ اپنے ٹیکس اور انتخابی گوشواروں میں کر چکے ہیں. وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ان کے 3 بچے ان کے زیر کفالت نہیں ہیں. سماعت کے دوران عدالتی کمیشن کے ضوابط کار کے بارے میں عدالت کے استفسار پر حکومت اور تحریک انصاف کے وکلاء کا کہنا تھا کہ وہ آج ہی ٹی او آر جمع کروا دیں گے.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 2 مسافر ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور 65 زخمی ہو گئے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ کراچی کے لانڈھی ریلوے اسٹیشن کے قریب زکریہ ایکسپریس اور فرید ایکسپریس کے ٹکرانے کے نتیجے میں پیش آیا تھا. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 15-15 لاکھ جبکہ زخمیوں کو 3-3 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ لیبیا کے ساحل پر 2 کشتیوں کے حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کشتیوں پر سوار 239 سے زائد تارکین وطن ڈوب گئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ شمائلہ جعفری.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی ترجمان کا کہنا ہے کہ لیبیا کے ساحل پر 2 کشتیوں کو حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 239 سے زائد تارکین وطن ڈوب گئے ہیں. اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال کوئی لاش نہیں نکالی جا سکی. تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم کے ترجمان لیونارڈ ٹوئل کا کہنا ہے کہ رواں سال بحیرہ روم عبور کرنے کے لیے خطرناک سفر کرنے والے 4200 سے زائد تارکین وطن ہلاک ہو چکے ہیں. اس سے قبل اقوام متحدہ نے خبردار کیا تھا کہ 2016 سفر کرنے والے تارکین وطن کے حوالے سے خطرناک ترین سال ہو سکتا ہے.
برطانوی ہائی کورٹ نے حکم صادر کیا ہے کہ ملک کی پارلیمان یورپی یونین سے نکلنے کے عمل پر لازمی ووٹنگ کروائے. حکم کے مطابق حکومت از خود لزبن معاہدے کی شک 50 کے تحت کارروائی شروع نہیں کر سکتی، جس کے تحت یورپی یونین سے رسمی مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں. برطانوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ریفرنڈم کی روح سے ارکان پارلیمان کو رائے شماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم مبصرین نے اسے غیر آئینی قرار دیا ہے. شام کی حکومت اور روس نے شامی فوج سے برسر پیکار باغیوں کو جمعے کی شام تک حلب سے نکل جانے کو کہا ہے. روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ باغیوں کو محفوظ طور پر ہتھیاروں سمیت جمعے کو 2 مخصوص راستوں سے نکلنے کی اجازت ہوگی، تاہم باغیوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. فیس بک نے خبردار کیا ہے کہ اگلے چند ماہ میں اشتہارات کی مت میں منافع میں خاصی کمی دیکھنے میں آئے گی. تفصیلات شمائلہ خان سے.
سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے چیف فائنینشل آفیسر ڈیوڈ وینر کا کہنا ہے کہ صارفین کی ٹائم لائن پر اشتہارات دینے کی ایک حد متعین ہے۔ ڈیوڈ وینر نے کہا کہ فیس بک اب اشتہارات کی تعداد کم کر دے گا، جس کے باعث سن 2017 میں اشتہارات کی مد میں آنے والے منافع میں خاصی کمی دیکھنے میں آئے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایسا اپنے صارفین کا اعتماد قائم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ فیس بک کی آمدنی کا زیادہ دار و مدار اشتہارات پر ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ لیکس کیس میں پاکستانی سپریم کورٹ کا حکم کہ وزیر اعظم کے بچے پیر تک جواب داخل کریں۔ کراچی میں دو مسافر ٹریڈوں میں تصادم۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی آج پروگرام کا حصہ ہے۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل سے کہ بھارت نے اسلام آباد میں اپنے 8 سفارتکاروں پر پاکستان کی جانب سے لگائے گئے جاسوسی اور دہشت گردی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی سفارتکاروں کی سلامتی خطرے میں ڈال دی ہے۔ وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سفارتکار جب تک پاکستان میں ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
بھارت اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی سرحد اور کنٹرول لائن پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران اب دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی ٹکراؤ بھی تیز ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے نامعلوم سرکاری ذرائع کے حوالے سے کل اسلام آباد میں مامور بھارت کے 8 سفارتکاروں اور اہلکاروں کے نام شائع کیے تھے، جنہیں بھارتی خفیہ سروس کا جاسوس بتایا گیا تھا۔ ان رپورٹوں میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ سندھ اور بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہی نہیں، ان پر گوادر میں پاک چین اقتصادی کوریڈور کو بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کا الزام لگایا گیا تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے ان الزامات کو بے بنیاد کہہ کر مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سروپ نے کہا،
دی الیگیشنز اگینسٹ دی انڈین آفیشلز آر پریجوڈیشل ٹو دیئر سیفٹی اینڈ۔
وکاس سروپ کہہ رہے تھے کہ بھارتی اہلکاروں کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں ان سے ان کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ہم پاکستان کی حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف ان 8 سفارتکاروں اور اہلکاروں کے تحفظ کو یقینی بنائے گی بلکہ وہ ہائی کمیشن کے سبھی عملے کو پاکستان میں تحفظ فراہم کرے گی۔ ان 8 سفارتکاروں کو اسلام آباد سے واپس بلائے جانے کے بارے میں سوال کیے جانے پر ترجمان نے کہا،
دیکھیے جو بھی بھارت سرکار فیصلہ لے گی وہ ان کی سرکشا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی لیں گے، تو یہ ایک پروسیجرل ایشو ہے اور اس پہ ہم جلدی ہی نرنے لیں گے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے لیکن اس کے لیے پاکستان ہی ذمہ دار ہے۔
وی ریگارڈ دس ایز این انفارچونیٹ انسیڈنٹ پاکستان۔
وکاس سوروپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس واقعے کو افسوسناک سمجھتے ہیں۔ پاکستان نے کسی جواز کے بغیر صرف جوابی کارروائی کے طور پر ہمارے اہلکاروں کے خلاف کیس بنایا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے۔ بھارت نے گزشتہ ہفتے پاکستان کے ایک سفارتی اہلکار کو جاسوسی کے الزام میں ملک سے چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے بھی بھارت کے ایک سفارتکار کو ملک سے نکال دیا تھا۔ یہ سفارتی ٹکراؤ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ملکوں کی سرحدوں پر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ دونوں جانب سے فائرنگ میں فوجیوں اور سویلین کی ہلاکتوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے اس الزام سے انکار کیا ہے کہ بھارتی فوجی سرحد پر شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
As you are aware, our security forces neither initiate a ceasefire violation nor do the
targets. وکاس سروپ کہہ رہے تھے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نہ فائر بندی کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور نہ ہی وہ سویلین کو نشانہ بناتی ہیں۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر پاکستانی فائرنگ کا جواب دیتی ہیں۔ ان کارروائیوں میں دفاعی چوکیوں اور فوجیوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تھے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے الفاظ۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کئی مہینے سے انتہائی کشیدہ ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند تحریک میں شدت آنے کے بعد کشیدگی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ بات چیت کے سلسلے ٹوٹے ہوئے ہیں اور حالات میں دن بدن پیچیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اس سے قبل آج صبح پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں اسلام آباد میں قائم انڈین سفارت خانے کے 8 اہلکاروں کے نام ظاہر کرتے ہوئے ان پر انڈین خفیہ ادارے را اور انٹیلیجنس بیورو کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ اسلام آباد سے نمنگار خدا نور کی رپورٹ۔
پاکستانی حکام نے جن 6 انڈین اہلکاروں پر مبینہ طور پر را کے لیے کام کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں ان میں کمرشل کونسلر راجیش کمار اگنی ہوتری، فرسٹ سیکرٹری کمرشل انورگ سنگھ، ویزا اتاشی امردیپ سنگھ بٹی کے علاوہ عملے کے ارکان دھرمندرا سوڈی، وجے کمار ورما اور مادھون نندا کمار شامل ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے انڈین حکومت پر سفارتی آداب کی خلاف ورزی کا بھی الزام عائد کیا۔
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں انڈین ڈپلومیٹ اور اسٹاف انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را اور انٹیلیجنس بیورو سے تعلق رکھتے ہیں، یہ افراد سفارتی پردے کے پیچھے پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے منصوبے بنانے میں ملوث تھے۔
نفیس زکریا نے راجیش کمار اگنی ہوتری کو پاکستان میں انڈین خفیہ ادارے کا اسٹیشن چیف قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے علاوہ مبینہ طور پر انڈین انٹیلیجنس بیورو کے لیے کام کرنے والے 2 اہلکاروں میں فرسٹ سیکرٹری پریس اینڈ انفارمیشن بلبیر سنگھ اور پرسنل ویلفیئر آفیسر جیا بالن سنتھیل کے نام شامل ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے انڈیا کی جانب سے اس کے دہلی میں ہائی کمیشن کے اہلکاروں کی گرفتاری اور ملک بدری کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ انڈیا نے سفارتی اصولوں اور 2 خود مختار ممالک کے درمیان تعلقات کے قیام کے ضابطہ اخلاق کی بھی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ پاکستان نے تحمل اور صبر کی پالیسی برقرار رکھی ہے جس کو دنیا بھر میں پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں، جہاں ایک طرف دونوں ممالک کی سیکورٹی فورسز کے درمیان LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر جھڑپیں ہو رہی ہیں، تو وہیں سفارتی محاذ بھی گرم ہے، جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے کے سفارتی عملے کو جاسوسی کے الزامات کے تحت ملک بدر کر رہے ہیں۔ چند دن قبل نئی دلی میں انڈین حکام نے بھی پاکستانی سفارتخانے کے ملازمین پر پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے اپنے 6 اہلکاروں اور عملے کے ارکان کو واپس بلا لیا۔ خدا نور ناصر، BBC، اسلام آباد۔
اسی تناظر میں میں نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ سے پوچھا کہ انڈیا اور پاکستان کی جانب سے ایک دوسرے کے سفارتکاروں پر جاسوسی کے الزامات لگا کر ان کے نام ذرائع ابلاغ میں شائع ہونا دونوں ملکوں کے تعلقات کی تاریخ میں کتنا سنگین واقعہ ہے۔
دیکھیے، یہ ہمارے ساتھ ماضی میں ہو چکا ہے، اس مقدار میں نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے ہمارے، جب رشتے بگڑتے ہیں تو اس کی پہلی کیجولٹی اگر میں کہہ سکوں تو یہی ہوتی ہے کہ ہمارے سفارتکاروں پہ اس کا نزلہ برستا ہے۔ اب یہ میری نظر میں دونوں ممالک کے لیے برا ہے، کیونکہ سفارتکار ہی ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے رابطے قائم رکھتے ہیں۔ رابطے جو ہیں وہ قائم رکھنا ضروری ہے، اور قائم رکھنے میں سفارتکاروں کا ایک اہم کردار ہے۔
تو نجم الدین شیخ صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفارتکاروں کی تفصیلات، ان کے نام شائع ہو گئے ہیں، نشر ہو گئے ہیں، کیا یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نیا لو ہے، ایک نیا بالکل بدترین سطح ہے، ایک نئی؟
دیکھیے، میں نے اسی وجہ سے کہا کہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے، یہ نیا لو نہیں ہے، لیکن یہ جو ماضی میں لوز ہو چکے ہیں ان کو ڈپلیکیٹ کر رہا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں ہے، مفاد میں یہی ہے کہ آپ اپنے کمیونیکیشن کے اور رابطے جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے ہندوستان پاکستان کے رشتوں میں، اس مشکل وقت میں آپ جتنی ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے اور جتنی آپ کے ارکان ہو جو کہ یہ بات چیت کو جاری رکھ سکے، ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ضروری ہے۔
ویسے نجم الدین شیخ صاحب، یہ بھی تو ایک طے شدہ امر ہے، طے شدہ بات ہے کہ سفارتکاروں کے روپ میں خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار بھی تعینات کیے جاتے ہیں۔
جی بالکل ہے۔ دیکھیے، اگر میں کہوں کہ ہمارے ہاں سے لوگ نہیں جاتے یا ان کے ہاں سے لوگ نہیں آتے، آتے ہیں، اور دونوں ممالک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی انٹیلیجنس سروس کے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ہندوستانی ہیں سفارت میں جو کہ انٹیلیجنس کے ساتھ لنکڈ ہیں، لیکن انٹیلیجنس کا جو کام ہے उसमें दोनों पहलू हैं, एक पहलू आपके रिश्ते के मफाद में है, एक है जिसको आप शक की नजर से देख सकते हैं। तो ये हम दोनों ममालिक करते रहे हैं और करते रहेंगे।
नजमुद्दीन शेख साहब, आपने कहा कि इससे पहले भी हालात इतने खराब हो चुके हैं, ये नया लो नहीं है, बल्कि इस सतह पर पहले भी दोनों तरफ के ताल्लुकात नीचे जा चुके हैं, तो हालात में बेहतरी कैसे आ सकती है?
देखिए, बेहतरी सिर्फ एक चीज से आ सकती है और वो ये कि डायलॉग को रिज्यूम किया जाए। और मैं किसी से कह रहा था कि देखिए, मैं जिस अरसे में फॉरेन सेक्रेटरी था, मार्च 1994 से 1997 तक मैं फॉरेन सेक्रेटरी था, मैंने हिंदुस्तान से बातचीत नहीं की, क्योंकि हम चाहते थे कि जब तक के कश्मीर में कुछ सूरत हाल की बेहतरी ना हो, हम बातचीत नहीं कर सकते। अब हिंदुस्तान ने कहा है कि जब तक के हमारी जो तशवीशें हैं, जो हमारे डिमांड्स हैं दहशतगर्दी की सिलसिले में, जब तक उनको एड्रेस नहीं कर सकते, नहीं किया जाएगा, हम बातचीत नहीं कर सकते। ये दोनों मुझे लगता है कि हमारी 1994 से 1997 तक पोजीशन खराब थी। एक्चुअली अक्टूबर 1993 से लेके अगस्त 1997 तक जो हमारी पोजीशन रही, वो मेरी नजर में एक फ्लॉड पोजीशन थी। और वही मेरा अंदाजा है कि हिंदुस्तान की जो अब जो उन्होंने अख्तियार किया है, पोजीशन अख्तियार की है, वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। सही चीज ये है कि हम दोनों के ममालिक के दरमियान बातचीत शुरू होनी चाहिए और हिंदुस्तान को एतराफ करना चाहिए कि कश्मीर में एक मसला है और कश्मीर के मसले के हल के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को बातचीत करनी होगी। और अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि साहब हम डायलॉग रिज्यूम करने को तैयार हैं, तो उसमें एक सदाकत है, उसमें एक सीरियसनेस है और हमें इस पे रहना चाहिए कि हम बातचीत करने को तैयार हैं और बातचीत करना जरूरी है।
ये थे पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख। और इसी मौजू पर जब मैंने भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा कंवल सिब्बल से पूछा कि भारत इस तरह के इकदाम करके क्या कोई वार्निंग देना चाहता है, तो उन्होंने कहा,
नहीं, वार्निंग तो नहीं है, लेकिन देखिए आगे भी ऐसे हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। और इस दफे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ कुछ इल्जाम लगे, वो जो किस्सा है, जो वो जो एक्स नेवल ऑफिसर है हिंदुस्तान का, जिसको पकड़ा गया और उसको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया वगैरह वगैरह, तो अक्सर ये जो जासूसी काम तो चलता रहता है, हर देशों में चलता रहता है, जो आपस में बहुत फ्रेंडली देश है वो भी चलता रहता है। हमने जैसे देखा है कि NSA जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्पाइंग कर रहा था अपनी एयरलाइंस के ऊपर, ये तो बात चलती रहती है। तो इसलिए किसी को पकड़ लिया यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में, उसने कुछ बता दिया कि पाकिस्तान हाई कमीशन में कौन कौन है जो इस रिंग में है। एक तो तरीका होता है कि आप चुपचाप कहिए कि भाई इन लोगों को आप वापस बुला लीजिए, लेकिन इस दफे नाम पब्लिश कर दिए, जो मैं समझता हूँ कोई ठीक बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ नाम पब्लिश कर दिए, एक्सपोज हो गए, तो उस तरफ से पाकिस्तान में भी रिटेलिएट कर दिया, पाकिस्तान की ओर से भी रिटेलिएशन हुई, तो वहां भी कुछ नाम पब्लिश हो गए, तो ये चल रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन क्योंकि माहौल वैसे अच्छा नहीं है, तो क्योंकि टेंशन है, तो इस किस्म की बातें हो रही हैं।
अच्छा, ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में जो कशीदगी है उसे कम करने की कोशिश नहीं हो रही, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा ही है या कोई साथ साथ मुख्तलिफ चैनल से कोई राबते भी बरकरार हैं?
नहीं, देखिए मैंने भी कुछ पूछताछ की है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैनल एस्टेब्लिश हुई थी 2 NSA में, वो चालू है, ऐसा नहीं है कि वो बंद है। लेकिन कुछ पाकिस्तान की में भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये जो पिछली एजिटेशन हुई जो इमरान खान ने करना चाहा, और कि भाई लॉकडाउन कर दो, धरना कर दो, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की भी जो पोजीशन है कुछ ढीली हो गई है, क्योंकि ये पैनामा पेपर का जो कांड था, तो इसलिए उस तरफ कुछ लगता है हमें, गलत या सही कि पाकिस्तान में इस समय पे कोई ऐसी एटमॉस्फेयर नहीं है और लीडरशिप नहीं है जो कोई डिसीजन ले सके इन बातों पर। हमने देखा कि उरी के अटैक के बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो अक्सर एटीट्यूड रहा है वो यही रहा है कि भाई इस तरीके से कुछ संबंध को ठीक किया जाए, तो उनके ऊपर प्रेशर था जो उन्होंने स्टेटमेंट दी और यूनाइटेड नेशंस में जाकर कहा, तो वो ऐसा लगा इस तरफ हमारे हिंदुस्तान में कि भाई उनको उनके ऊपर प्रेशर है आम पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस का कि आप जरा टफ पोस्चर अडॉप्ट कीजिए, और हमारी तरफ से भी क्योंकि वो 18 लोग मारे गए तो बहुत पब्लिक प्रेशर है कि भाई गवर्नमेंट को आप कुछ कीजिए, तो इसलिए माहौल तो अच्छा नहीं है, तो ये मैं मानता हूँ।
ये थे भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा कमल सिब्बल। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी अपनी जगह, मगर न्यूयॉर्क में एक ऐसी भारतीय शहरी भी हैं जो मुंबई में होने वाली अपनी शादी में अपनी पाकिस्तानी सहेली को हर हालत में शिरकत के लिए बुलाने पर बज़िद हैं। इसकी तफसील आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर, और इस फीचर का उन्वान है पाकिस्तानी सहेली के बगैर शादी नहीं। और अब सर्वीन के दूसरे मौजूद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पानामा लीक्स के मामले पर वजीर आजम नवाज शरीफ के तीनों बच्चों को पीर के रोज तक जवाब दाखिल करने की हतमी मोहलत दी है। अदालत ने फरीकैन को अदालती कमीशन के जवाबतकार भी जमा करवाने का हुक्म दिया है। तहम अदालती कमीशन का किसी फरीक के जवाबतकार से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं होगा। तफसील के साथ इस्लामाबाद से नामा निगार शहजाद मलिक।
चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा लीक्स में सामने आने वाले इल्जामात की बाकायदा समाअत की। समाअत के मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में जमा करवाए गए जवाब में इस मौकिफ को दोहराया गया है कि उनके पास मौजूद असासे और जायदाद वही है जिसका जिक्र वो अपने टैक्स और इंतखाबी गोशवारों में कर चुके हैं। वजीर आजम ने यह भी कहा कि उनके तीनों बच्चे उनके जेर कफालत नहीं हैं। अदालत में वजीर आजम के अलावा वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से भी जवाब जमा करवाया गया। ताहम वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज और बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाए गए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। बेंच के सरबराह ने मियां नवाज शरीफ के वकील को पीर तक इन तीनों अफराद की जानिब से जवाब जमा करवाने की हतमी मोहलत दी। समाअत के दौरान जवाबतकार के बारे में अदालत के इस्तफसार पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के वकला का कहना था कि वो आज TOR जमा करवा देंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि पानामा लीक्स के इल्जाम की तहकीकत के लिए कायम होने वाले अदालती कमीशन के लिए किसी भी जमात की जानिब से जमा करवाए जाने वाले TOR या जवाबतकार से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने समाअत के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान अटॉर्नी जनरल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो कैसे एक मुबैना बदउनवान वजीर आजम का मुकदमा लड़ रहे हैं जबकि उन्हें तनख्वाह आवाम के टैक्सों से मिलती है। उन्होंने कहा कि पानामा लीक्स में नाम आने पर मियां नवाज शरीफ के पास वजीर आजम के ओहदे पर रहने का कोई इखलाकी जवाज नहीं है।
इसी दुनिया की जमहूरियत में एक केस शुरू हो करप्शन का, जिसमें जो जो चीजें सामने आई हैं, किसी मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर जमहूरियत के अंदर इखलाकी कुवत से हुकूमत करता है, जिस्मानी कुवत से नहीं, बंदूकों से नहीं, लाठियों से नहीं, टीयर गैस से नहीं, इखलाकी कुवत होती है उसके पास। नवाज शरीफ के पास आज कोई इखलाकी कुवत नहीं रह गई आज प्राइम मिनिस्टर रहने की। आवाम का टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है जो करप्शन तबाह कर रही है इस मुल्क को। ना हम तालीम दे सकते हैं, ना लोगों का बच्चों का इलाज कर सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि थोड़े से लोग करप्शन में मुलव्वस हैं।
वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वजीर आजम ने पानामा लीक्स के मामले पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अदालती कमीशन के फैसले का इंतजार करने के बजाय मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे।
अगर वो ये काम फिर करते रहेंगे तो कौम ये समझेगी कि वो मुल्क के आईनी अदारों को, इंसाफ करने वाले अदारों को, उन पे असरअंदाज होना चाहते हैं। तो बजाय ऊंचा बोलने के, शाउटिंग करने के, गालियां निकालने के और धरने और एहतजाज करने के, इमरान खान साहब आप खैबर पख्तूनख्वा लौट जाइए, 1.5 साल बाकी है, फैसला इंशाल्लाह वोट के जरिए होगा, फैसला डंडे से, धरने से, लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान में नहीं होगा। ये बात बाकियों को बहुत पहले समझ आ गई थी صرف آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کو سمجھ لیں۔
ان درخواستوں کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی کمیشن کی سربراہی سپریم کورٹ کا حاضر سروس جج کرے گا اور اس کے پاس تمام عدالتی اختیارات ہوں گے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے میڈیا کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے اور عدالت کا کہنا تھا کہ ٹاک شوز میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے سپریم کورٹ کا بطور ادارہ تشخص خراب ہو رہا ہے اور میڈیا کو اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اس خبر کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی، جہاں دیگر عالمی، علاقائی اور ملکی خبریں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے، میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف شارجہ میں کھیلا گیا تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 5 وکٹوں سے جیت لیا ہے۔ شارجہ ٹیسٹ کے پانچویں اور آخری دن ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے صرف 39 رنز درکار تھے، جو اس نے آج 8ویں اوور میں بنا لیے۔ بریتھویٹ کو ان کی عمدہ بلے بازی پر آج مین آف دی میچ، جبکہ یاسر شاہ مین آف دی سیریز قرار پائے، جنہوں نے سیریز میں 21 وکٹیں حاصل کی۔ ادھر کپتان مصباح الحق کو شارجہ ٹیسٹ ہارنے پر سخت مایوسی ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستانی ٹیم جس مقام پر کھڑی ہے، اس صورتحال میں اپنے سے نچلی رینکنگ کی ٹیم سے اپنی کنڈیشنز میں ہارنا انتہائی مایوس کن ہے۔ ادھر آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور آسٹریلیا کو 242 رنز کا ہدف دیا اور اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ اس کے جواب میں میزبان آسٹریلیا نے دن کے اختتام تک بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 105 رنز بنائے تھے۔ برطانیہ کے اینڈی مرے نے پیرس ماسٹرز کے دوسرے مرحلے میں اسپین کے فرنینڈو ویرڈاسکو کو شکست دے کر اپنے لیے عالمی نمبر ایک بننے کے امکانات روشن کر لیے۔
Forehand from Murray down the line. Fedasco with a forehand over the baseline. Murray breaks the love. And he could still be world number one next Monday.
Chicago Cubs 108 سال بعد میجر لیگ بیس بال کی ورلڈ سیریز میں آج کلیولینڈ انڈینز کو شکست دے کر ورلڈ سیریز تو جیتی ہی، اور اس کے ساتھ ہی 1945 میں دی گئی اس بدعا سے بھی اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا جو ایک شراب خانے کے مالک فلی سیانس نے انہیں دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیم کبھی بھی کھیل کا اعلیٰ ترین اعزاز نہیں جیت پائے گی جب ان کی بکری کو گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ اور لندن میں اولمپک اسٹیڈیم کی مالک کمپنی لندن لیگیسی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین نے اس مقام کو ایک فٹ بال گراؤنڈ میں تبدیل کیے جانے پر آنے والے اخراجات میں اضافے کے الزامات پر استعفیٰ دے دیا ہے۔
کھیلوں کے حوال کے ساتھ یہ تھے عبداللہ فاروقی۔ افغانستان کے شمالی صوبہ قندوز سے اطلاعات ہیں کہ طالبان اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپوں میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے ذرا دیر میں براہ راست کابل چلیں گے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
پا پاکستان کے دفتر خارجہ نے انڈین سفارتخانے کے 8 اہلکاروں پر را اور آئی بی کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ میں پیناما لیکس کے مقدمے کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی کمیشن کا کسی جماعت کے ضوابط کار سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک جبکہ 65 زخمی ہو گئے ہیں۔ لیبیا کے قریب 2 کشتیوں کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں 240 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کی حکومت اور روس نے شامی باغیوں کو جمعے کی شام تک حلب سے نکل جانے کو کہا ہے، تاہم باغیوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے۔ برطانوی ہائی کورٹ نے حکم صادر کیا ہے کہ ملکی پارلیمان یورپی یونین سے نکلنے کے عمل پر لازمی ووٹنگ کروائے۔
نادیہ سلیمان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں اطلاعات کے مطابق طالبان اور سرکاری فوجوں میں جھڑپوں میں کم سے کم 56 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے 30 عام شہری اور 26 طالبان بتائے جا رہے ہیں۔ کابل سے نامہ نگار سید انور اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ سید انور، قندوز آپریشن کے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟
جی، کچھ دیر پہلے قندوز گورنر کے ترجمان محمود دانش سے ہماری بات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک جو فگر سامنے آیا ہے، جو ڈیڈ باڈیز اور زخمی ہسپتال لایا گیا ہے، ان کے مطابق 30 عام شہری مارے گئے ہیں، جن میں کئی خواتین اور متعدد بچے بھی شامل ہیں، اور 26 عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب قندوز کے پولیس میڈیا آفس نے آج 2 بیان جاری کیا۔ پہلے بیان میں کہا گیا تھا کہ 14 طالبان مارا گیا ہے، اب ایک گھنٹہ پہلے جو بیان جاری کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ 26 طالبان گزشتہ رات کے آپریشن میں ماری گئی ہے، اور ان کے درمیان طالبان کا ایک کمانڈر اپنے 3 بیٹے سمیت بھی مارا گیا ہے۔
تو سید انور، یہ بتائیے کہ آپ کل رات خود قندوز میں تھے، وہاں پر کیا محسوس ہوا، کیا محسوس کیا آپ نے؟ کیا وہاں لوگ اس طرح کا کوئی خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی جھڑپ ہوگی، اس طرح کی کوئی کارروائی ہوگی؟
کل رات میں قندوز شہر میں تھا، رات گئے جب گھر کی طرف آ رہا تھا تو سیکیورٹی شہر میں بہت ٹائٹ تھی، تمام گاڑیوں کو روک کر تلاشی لی جا رہی تھی۔ 10 بجے کے بعد کل رات فائرنگ قندوز میں شروع ہوئی، توپوں اور ٹینکوں کی فائرنگ آ رہا تھا، اور شیلنگ کی آواز شہر کے اندر سنائی دے رہا تھا، اور یہ پوری رات تقریباً جاری تھا۔ صبح لوگ کچھ خوف زدہ تھے کہ پوری رات جو فائرنگ ہوئی اور مختلف علاقوں میں یہ جاری تھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو بہت دیر بعد پتہ چلا کہ اس آپریشن میں عام شہری بھی مارے گئے ہیں اور طالبان کے متعدد افراد بھی مارے گئے ہیں، لیکن گزشتہ رات کی جو آپریشن تھی اس کے بعد صبح لوگوں کے درمیان ایک بے چینی پایا جا رہا تھا۔
اور یہ بتائیے کہ سرکاری طور پر حکومت کی سطح پر کیا کچھ کہا گیا ہے، کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
ابھی تک 2 رد عمل ہمارے پاس ہیں۔ ایک افغانستان کے صدر ہاؤس سے بیان جاری کی گئی ہے، جس میں صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ان کو بھی عام شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات ملی ہیں اور وہ بہت اس حوالے سے افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صوبہ قندوز کے گورنر اور سیکیورٹی حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ آپریشنوں میں عام شہریوں کی ہلاکت واقع نہ ہونے کے لیے اہم اقدامات اٹھایا جائے۔ دوسری جانب افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کچھ دیر پہلے ایک بیان جاری کیا، اور انہوں نے اس بیان میں شدید الفاظ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔
اس تفصیل کے لیے کابل سے شکریہ۔ اور اب چلتے ہیں عراق، جہاں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی سے منسوب ایک آڈیو پیغام سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے جنگجوؤں سے کہا ہے کہ وہ پسپائی اختیار کرنے کی بجائے موصل کے دفاع کے لیے عراقی فوج کا مقابلہ کریں۔ دوسری جانب عراقی دستوں نے موصل شہر کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑوانے کے لیے اپنی جنگ تیز کر دی ہے، اور اب وہ گزشتہ روز آزاد کروائے گئے شہر کے مشرقی علاقوں کو محفوظ بنانے کے لیے آپریشن میں مصروف ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی شمائلہ جعفری۔
نام نہاد دولت اسلامیہ سے ملحق الفرقان میڈیا نے ایک آڈیو ٹیپ جاری کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ تنظیم کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا اپنے حامیوں کے لیے پیغام ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو اس سال کے دوران یہ داعش کے رہنما کا پہلا عوامی پیغام ہے جو ان کی ہلاکت کی افواہ کو رد کرتا ہے۔ آڈیو ٹیپ پر موجود آواز موصل کے شہریوں کو پسپائی اختیار کرنے کے بجائے لڑنے اور عراقی فوج سے شہر کا دفاع کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔
ان هذه المعركه المستعره،
یہ جنگ اور جہاد کبیر جس کا دولت اسلامیہ کو آج سامنا ہے، ہمارے ایمان کو مزید پختہ کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا کامل یقین ہے کہ یہ سب فتح عظیم کا پیش خیمہ ہے۔ پسپائی اختیار مت کرو، وقار کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا شرمناک پسپائی سے ہزار گنا بہتر ہے۔
کسی آزاد ذرائع سے ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ آواز داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے سے ان کی ہلاکت کی افواہیں عام ہیں۔ گزشتہ برس بھی عراقی فوج نے ایک قافلے پر حملے کے بعد ان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر ابو بکر البغدادی زندہ ہیں تو وہ کہاں موجود ہیں، اس سے متعلق کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں۔ تاہم کچھ عراقی اہلکاروں کا خیال ہے کہ وہ موصل کے اندر ہی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں۔ ابو بکر البغدادی نے 2 سال پہلے موصل میں ہی اپنی نام نہاد خلافت کا اعلان کیا تھا۔ عراقی فوجیں اپنے کرد پیشمرگا اور امریکہ کی قیادت میں لڑنے والے اتحادیوں کے ہمراہ مختلف سمتوں سے موصل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شہر کے کچھ حصوں میں گھر گھر تلاشی کا عمل جاری ہے۔ دفاعی تجزیہ نگار اور برطانوی فوج کے ریٹائرڈ میجر جنرل ٹم کراس کا ماننا ہے کہ عراقی فوج اور اس کے اتحادی خاطر خواہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔
اس طرح کا آپریشن ہمیشہ ہی کافی پیچیدہ ہوتا ہے، اور عراقی حکومت نے یہ آپریشن شروع کرنے کے لیے اس وقت کا انتظار کر کے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جب تک وہ فتح کے بارے میں بالکل پر اعتماد نہیں ہو گئے۔ میرے خیال میں اس بارے میں اب کوئی شبہ نہیں کہ وہ موصل کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ ہمیشہ سے سوال یہی رہا ہے کہ یہ لڑائی کتنی سخت اور کتنی لمبی ہوگی۔
عراقی فوج کو ابھی بھی شہر کے مرکز اور گنجان آباد علاقوں تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہی ہے۔ عمارتوں کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے اور گھر گھر لڑائی میں کچھ ماہ یا ہفتے لگ سکتے ہیں۔ احمد ثوابی برطانیہ میں مقیم ہیں، لیکن ان کا خاندان موصل میں رہائش پذیر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موصل کے شہری خوف کے سائے تلے زندہ ہیں۔
یہ موصل کی شہری آبادی کے لیے بہت سخت اور اہم وقت ہے، کیونکہ وہ شہر سے بھاگنے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو سکیں، لیکن چونکہ فوجی آپریشن جاری ہے تو ان کی نقل و حرکت کافی مشکل ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں میں ہی محصور ہیں۔
گزشتہ روز کوکچلی کے رہائشیوں نے سفید پرچموں اور وکٹری کا نشان بنا کر عراقی فوج کو خوش آمدید کہا۔ یہ 2003 میں عراق میں امریکی فوج کے حملے کے بعد سب سے بڑی فوجی کاروائی ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی شمائلہ جعفری۔ اور اب ایک اور بین الاقوامی موضوع۔ یہاں برطانوی ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ملک کی پارلیمان یورپی یونین سے نکلنے کے عمل پر رائے شماری کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت از خود لزبن معاہدے کی شک 50 کے تحت کارروائی شروع نہیں کر سکتی، جس کے تحت یورپی یونین سے رسمی مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ کے ساتھ ہمارے ساتھی نصرت جہاں۔
برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے کہا ہے کہ ریفرنڈم کی روح سے ارکان پارلیمان کو رائے شماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم مبصرین نے اسے غیر آئینی قرار دیا ہے۔ حکومت ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی۔ اب اس معاملے کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوگی، جو اگلے ماہ کے اوائل میں متوقع ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ شق 50 کا سہارا لیں گی، جس کے تحت یورپی یونین کو باضابطہ طور پر برطانیہ کی علیحدگی کے فیصلے سے مطلع کیا جائے گا۔ اس سے قبل برطانیہ نے 48.1% کے مقابلے پر 51.9% کی اکثریت سے بریگزٹ کہلانے والے ریفرنڈم کے ذریعے یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ یورپی یونین کے دیگر 27 ارکان نے کہا ہے کہ برطانیہ کی علیحدگی کے مذاکرات اس وقت تک شروع نہیں کیے جا سکتے جب تک شق 50 کا سہارا نہ لیا جائے۔ وکیل جینا ملر نے ہائی کورٹ کے باہر کہا کہ حکومت کو اپیل نہ کرنے کی عقل مندانہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا نتیجہ ہم سب کے بارے میں ہے، یہ ہماری ٹیم کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے برطانیہ اور ہم سب کے مستقبل کے بارے میں ہے۔ تاہم ایک سرکاری ترجمان نے اعلان کیا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ انہوں نے کہا ملک نے پارلیمان کو منظور کردہ ایکٹ کے ذریعے یورپی یونین چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور حکومت ریفرنڈم کے نتائج کا احترام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومتی وکلا کی دلیل ہے کہ عوامی رائے کو نافذ کرنے کے لیے خصوصی استحقاق قانونی طریقہ ہے. تاہم لارڈ چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کہ قانون کے تحت حکومت کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ شق 50 کے تحت یورپی یونین سے علیحدگی کا نوٹس دے. بی بی سی کے سیاسی نامہ نگار نارمن سمتھ کہتے ہیں کہ اگر عدالت کا فیصلہ پلٹا نہ گیا تو قانونی مشغافیوں میں کئی مہینے صرف ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ارکان پارلیمان کی اکثریت شق 50 کے حق میں ووٹ دے گی کیونکہ ووٹروں کی اکثریت نے بریگزٹ کو منظور کیا ہے.
یہ تھی ہمارے ساتھی نصرت جہاں جن سے آپ سن رہے تھے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ. اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سمیت صوبے کے متعدد میدانی علاقوں میں آلودہ دھند یا سموک کے باعث لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. جہاں اس آلودہ دھند اور گرد و غبار سے ان علاقوں میں روزمرہ زندگی متاثر ہوئی ہے، وہیں مختلف حادثات میں متعدد افراد بھی ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار شمائلہ خان.
محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بالائی علاقوں میں، جن میں لاہور، شیخوپورہ، قصور، منڈی بہاؤدین اور فیصل آباد کے علاقے شامل ہیں، دھند بنی ہوئی ہے اور اس کو تکنیکی طور پر سموک کہا جاتا ہے، جو دھوئیں اور دھند کا ملاپ ہے اور یہ کافی حد تک غیر معمولی ہے. لاہور میں محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سموک کیوں بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے.
صبح ارلی مارننگ میں تو فاگ ہوتا ہے، فاگ کے بعد ہیومیڈیٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ویژول رینج جو اس وقت تقریباً 800 میٹر ہے، یہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ڈیفینیٹلی چونکہ ڈسٹ پارٹیکل زیادہ ہے تو اسموگ کے جو فینامنا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اسموگ چونکہ یہ پہلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت فاگ جو واٹر ڈراپس ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ رہتے ہیں، تو اسموگ جو ہے وہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا. لیکن جو ڈرائینس بڑھتی ہے تو اسموگ کی امپیکٹس وہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں.
اسموگ یا آلودہ دھند اور گرد و غبار کی وجہ سے ان علاقوں میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. لاہور میں چند شہریوں نے بتایا کہ صبح سے لے کر شام تک گرد و غبار کے بادل چھائے رہتے ہیں، جس کے باعث ان کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں.
دو تین دن سے میرے خیال سے کافی پرابلمز آ رہی ہیں، آنکھوں میں بھی انفیکشن ہو گیا، ایسے آنکھوں میں جیسے کوئی چیز نہیں آ کے لگتی اس طرح سے لگتی ہے، اور ویسے بھی سانس لینے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے. ویسے میرا آپ دیکھ رہے ہوں گے آواز تھوڑی چینج ہوئی ہے، فلو ہوا ہے، اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہو رہی ہے. گلاسز میں نے لی ہیں اور ماسک تھا وہ راستے میں گر گیا، وہاں کی وجہ سے اڑ گیا تھا.
بس یہی کہ بائک چلا رہے ہیں تو بہت آنکھوں میں بھی جلن ہو رہی ہے اور گلے میں بھی بہت ڈسٹربنس ہے، جس کی وجہ سے ماسک وغیرہ یوز کر رہے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے کافی فرق پڑ جاتا ہے ماسک کی وجہ سے، اور آنکھوں میں بھی بہت جلن ہو رہی ہے، گلے میں بھی بہت ڈسٹربنس ہے.
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز سے دن میں اسموگ یا آلودہ دھند کے بادل چھا جاتے ہیں، جن کی وجہ سے موٹر وے اور دیگر شاہراہوں پر حادثات بھی پیش آئے ہیں. موٹر وے پولیس کے ترجمان کے مطابق جمعرات کو پنڈی بھٹیاں کے نزدیک ایسے ہی ایک حادثے میں متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں، جن میں 12 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہوئے. حکام کے مطابق اس صورتحال میں موٹر وے کے متعدد حصے بھی ٹریفک کے لیے بند کیے جا رہے ہیں. محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ گرد و غبار کی موجودہ صورتحال غیر معمولی ہے اور یہ صورتحال آئندہ کئی روز تک برقرار رہ سکتی ہے. چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض.
یہ تو چلتا رہتا ہے، پہلے بھی اس قسم سچویشن ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ سلائڈلی زیادہ ہے، اور چونکہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر یہ سیٹسائڈ یا اسٹرانگ ونڈ چلتی ہیں یا کوئی ویدر سسٹم، تو فی الحال تو کوئی اتنا زیادہ اسٹرانگ ویدر سسٹم نہیں ہے جو ان کو بالکل واش آؤٹ کرے. البتہ ایک سسٹم گزر رہی ہے اور اس کی وجہ سے سلائڈلی اس کی جو شدت ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے آگے 2-3-4 دن کے دوران.
محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر محمد حنیف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میدانی علاقوں میں فصلوں کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں آگ لگنے کا عمل بھی کسی حد تک اس صورتحال کی وجہ سے ہو سکتا ہے. محمد حنیف کا کہنا تھا کہ اس کیفیت کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب بارشوں کا ایک اچھا سلسلہ شروع ہوگا، اور فی الحال آئندہ چند دنوں میں پنجاب کے علاقوں میں بارش کے آثار دکھائی نہیں دے رہے.
یہ تھیں شمائلہ خان. ادھر سرحد پار انڈیا کے دارالحکومت دلی اور گرد و نوا بھی خطرناک سموک کی زد میں ہیں. ماہرین کے مطابق دیوالی کے موقع پر آتش بازی کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی اور ہوا کی نمی نے مل کر ایک گہری سیاہ اور صحت کے لیے مضر دھند کی شکل اختیار کر لی ہے. دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ.
دیوالی کی رات سے ہی دلی گہرے سموک کی زد میں ہے، لوگوں کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، آنکھوں میں جلن ہے، اور ماہرین کے مطابق سانس کی بیماریوں کے کیسز بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ بزرگ اور چھوٹے بچے گھروں میں ہی رہیں، صبح شام ورزش نہ کریں، کیونکہ ہوا میں آلودگی انتہائی خطرناک حد تک بڑھی ہوئی ہے۔
مجھے تو سر آنکھوں میں جلن ہونے لگ جاتی ہے اور کھانسی، مجھے سانس لینے میں پرابلم ہو جاتی ہے تھوڑی، اس لیے میں اب آج کل تو تھوڑا باہر کم نکلتے ہیں۔
تہوار منانے کا بھی طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں پبلک، اور پیسہ اڑاتے ہیں، اور لیکن اس کے وجہ سے بہت پولوشن بڑھتا ہے، نوائز پولوشن ہے، تکلیف ہوتا ہے پبلک کو، تو یہ سمجھ کے اپن آگے چلنا چاہیے۔
بالکل ہے، یہ تو لا ہی بننا چاہیے، یہ تبھی کچھ سدھار ہو سکتا ہے جب لا ہی بن جائے گا کہ کریکرز ہی نہیں، ایک تو مینوفیکچر ہونے چاہیے، جب مینوفیکچر نہیں ہوگی کوئی لے گا نہیں، کوئی پھوڑے گا نہیں۔
ایئر پولوشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے لیول اس ٹائم پہ، اور اس سے جو ہمارے اسپیشلی جو اولڈ ایج پیپل ہوتے ہیں ان کو سانس لینے میں استھما والے جو پرابلم ہوتی ہے۔
دلی کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں کیا جاتا ہے، لیکن اکثر میڈیا میں اس کا ذکر سنائی نہیں دیتا۔ اس مرتبہ لوگوں کو ہوا میں آلودگی نظر بھی آ رہی ہے، اس لیے ٹی وی چینلوں اور اخبارات میں بھی یہ خبر سرخیوں میں ہے۔
تو وہ اندھیرے کی چادر میں تھی، اور یہ اندھیرا سردیوں والا اندھیرا نہیں بلکہ اسموگ کا اندھیرا تھا۔ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جو الگ الگ علاقوں سے ہمیں ملی۔ دیوالی کے بعد جو پردوشن پھیلا اس نے اسموگ کی شکل لے لی، یعنی دھوئیں اور اس کے ساتھ ہی کوہرے کا غبار۔ دیوالی کی اگلی صبح بھی ایسی تھی، اور
محکمہ موسمیات سے وابستہ نریش کمار کے مطابق ہوا رکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسموگ ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ دلی کے قریب آج کئی روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، اور یہاں رہنے والے لوگ بیتابی سے موسم کے صاف ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سنیتا نارائن ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے سی ایس ای کی سربراہ ہیں۔
Our level of pollution was over 1600 when the standard for safe level is 150.
یہ آپ کے پھیپڑوں کے لیے، میرے پھیپڑوں کے لیے، ہماری شریر کے لیے ایک زہر ہے۔ پردوشن کا جو ریکارڈ ہم توڑ رہے ہیں، اسی لیے توڑ رہے ہیں کہ جو سرکاریں ہیں وہ کام جو پردوشن کو نینترن میں رکھنے کا ہے وہ نہیں کر پا رہی ہیں۔
ماہرین مانتے ہیں کہ ہوا چلنے سے آسمان فی الحال تو صاف ہو جائے گا، لیکن یہ راحت عارضی ہوگی، کیونکہ ہوا کو صاف کرنے کے لیے فی الحال کسی ٹھوس منصوبے پر کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے لانٹھی میں آج صبح دو مسافر ٹرینوں زکریا ایکسپریس اور فرید ایکسپریس کے درمیان ہونے والے تصادم میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں ایک بچی سمیت 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 65 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل کراچی میں نامہ نگار حسن کاظمی سے پوچھا کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔
جی دیکھیں، فرید ایکسپریس جو ہے یہ اس وقت لانڈی اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لاہور سے آتی ہے یہ ٹرین، اور یہ صبح تقریباً 7-7:30 کے بیچ کا وقت تھا جب یہ ٹرین وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اور زکریا ایکسپریس، بہاؤدین زکریا ایکسپریس جو ملتان سے چلتی ہے، اس نے اس کو پیچھے سے ٹکر ماری ہے۔ تو اس حادثے میں جو فرید ایکسپریس ہے اس کی جو آخری ڈبہ تھا، جو اس کا 16 نمبر ڈبہ، اس میں جو لوگ تھے انہیں شدید چوٹیں آئی ہیں، اور ہلاکتیں بھی اسی ڈبے میں ہوئی ہیں۔ جبکہ جو زکریا ایکسپریس ہے اس میں جو ہے لوگوں کو کچھ معمولی چوٹیں ضرور آئی ہیں اس طرف، لیکن وہ وہاں پہ کچھ شدید قسم کا زخمی ہوا اس میں نہیں ہوا۔
تو یہ جو ڈرائیور تھے زکریا ایکسپریس کے، ان کے بارے میں کیا اطلاعات اس طرح کی آ رہی ہیں کہ وہ جائے حادثہ سے چلے گئے، فرار ہو گئے، کیا تفصیل ہے؟
جی، اطلاعات یہی ہیں کہ وہ دونوں جائے حادثہ سے فرار ہو گئے ہیں، اور ابھی تک وہ دونوں لاپتہ ہیں۔ تاہم یہ کہنا کہ غلطی انہیں کی تھی، یہ شاید قبل از وقت ہوگا، چونکہ میری ریلوے حکام سے بھی بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر تو غلطی ضرور ڈرائیور کی لگ رہی ہے کہ انہوں نے سگنل کو اگنور کیا، لیکن ذرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں انہیں گرین سگنل تو غلطی سے نہیں دے دیا گیا۔ تو اس پر تھوڑی سی ابھی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ریلوے حکام نا خود بھی ان کو کوئی، جس وقت میری بات ہوئی ہے ان سے، تو وہ کوئی کسی قسم کے نتیجے پہ نہیں تھے کہ غلطی اصل میں ہے کس کی۔
کراچی سے یہ تھے ہمارے ساتھی حسن کاظمی، اور اب آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات کا ہفتہ وار فیچر آپ کی بات، ترتیب و پیشکش سوار احمد کی ہے۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں سوار احمد کا سلام۔ سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں 2 نومبر کو دیے جانے والے دھرنے کو اس وقت منسوخ کر دیا گیا جب سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام کیا گیا. پاکستان میں آج کل جاری اسی سیاسی ہلچل کے بارے میں بات کرتے ہوئے صبح سندھ سے ایک سامع کا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھیجے گئے پیغام سے شروع کرتے ہیں.
میرا وفاقی حکومت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف تمام پاکستان کے اپوزیشن پارٹیوں سے اپیل ہے کہ وہ اس وقت ملک سیاسی بحران کا مطمئن نہیں ہو سکتا. میری گرد ماندانہ اور ایک شہری کی حیثیت سے تمام حکومت اور اپوزیشن کو اپیل ہے کہ محض آرائی سے گریز کرے اور ملک اور ملت کے خاطر تمام اختلافات بھلا کر ملک کو مضبوط آ کے ہمارا وطن عزیز ترقی کر سکے اور جمہوریت مستحکم ہو.
حکام والا سے جمہوریت کو مضبوط بنانے کی درخواست کرتے ہوئے یہ تو تھے صبح سندھ سے محمد عثمان. اور جنوبی وزیرستان سے بھی ایک سامع نے پاکستان کی سیاست کے بارے میں اپنی رائے دی ہے.
تم جنوبی وزیرستان وانا جڑنور پاکستان سے حضرت اللہ بول رہا ہوں. پاکستان میں یہ سیاست نہیں ہے, یہ قوم پرست. یہ نہ نواز شریف جمہوریت کو بچاتا ہے اور نہ عمران خان پناہ علی کی تحقیقات چاہتے ہیں. یہ پاکستان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. خدا را اس دیت باز رہے اور پاکستان کو آگے چلنے دیں. شکریہ.
صبح پنجاب سے حکومت سے گلہ کرتے ہوئے محمد ایاز کا پیغام بھی سن لیتے ہیں.
میاں والی, یہ جو عمران خان یعنی تحریک انصاف والوں نے جو فیصلہ کیا کہ احتجاج دھرنا وغیرہ ختم کر دیا, یہ ان کا اچھا فیصلہ ہے, بہترین فیصلہ ہے, کیونکہ حکام پاکستان کو سخت فکر تھی اور خطرہ لاحق تھا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بدامنی پیدا ہو جائے گی, بدامنی کا شکار ہو جائیں گے یہ دونوں شہر. اور حکام پاکستان کو بھی صرف ان دو شہروں کی فکر ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہوں, بدامنی سے پاک ہوں. لاہور, فیصل آباد, ملتان کی بھی فکر ہے. باقی اگر سندھ, بلوچستان, پختونخوا, فاٹا, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں اگر بدامنی اور دہشت گردی کا بازار گرم ہی کیوں نہ ہو, قتل و غارت کا بازار گرم ہو.
انہوں نے تو حکام بالا سے صرف چند شہروں کی فکر کرنے پر ناراضی کا اظہار کیا. آخر میں سامعین کے علاقائی مسائل پر ریکارڈ کروائے گئے پیغامات کی جانب آتے ہیں اور صبح سندھ سے اپنے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے کی گئی یہ درخواست سنتے ہیں.
میں مکھن بلوچ بات کر رہا ہوں, ڈسٹرکٹ گمبر, شداد کوٹ, یو سی لالو راؤ اور گوٹ مراد علی مغیری سے. میرے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے یہ التجا ہے, جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہیں. برائے مہربانی وزیر اعلیٰ سندھ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے گاؤں کو جو بنیادی سہولتیں ہیں, سڑکیں کچی ہیں وہ پکی کر کے دے دیں اور جو پانی نکالنے کے لیے نالیاں ہیں وہ بنا کے دے دیں. مہربانی.
اور یہ اگلی کال بھی صبح سندھ ہی سے ہے.
تروانی سندھ سے عبدالرشید تاوری. ہمارا گاؤں محمد عثمان خان 5000 آبادی پر مشتمل ہے. اس گاؤں میں بنیادی سہولیات اس جدید دور میں بھی میسر نہیں, جیسا کہ بجلی, صحت, تعلیم, کسی چیز کی سہولت نہیں. تعلیم کے لیے معصوم بچے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر حاجانہ پرائمری اسکول جاتے ہیں. ہم وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بنیادی سہولیات میسر کر کے دعائیں حاصل کریں.
صبح بلوچستان سے بھی حکام سے شکایت کرتے ہوئے ایک سامع کا پیغام.
میں صبح بلوچستان ضلع خوزہ سے بات کر رہا ہوں اور کئی دنوں سے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. برائے مہربانی وزیر اعلیٰ سردار ثناء اللہ سے میری گزارش ہے, پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے گزارش ہے, لوڈ شیڈنگ ختم کیا جائے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور امریکہ میں کامیابی حاصل کرنے والے پاکستانیوں کی کہانیوں کے سلسلے میں سنیے فلوریڈا کی المینا نذیر کی کہانی, ترتیب دی ہے ارم عباسی نے.
अलमीना नज़ीर गुज़श्ता 9 बरसों से फ्लोरिडा के कॉरल स्प्रिंग इलाके में मुकीम है। उनकी एक बेटी है जिनकी शादी हो चुकी है, इसलिए अब वो अपना सारा वक्त ब्यूटी सैलून को देती हैं। उन्होंने ये काम कराची के मीना बाजार से शुरू किया। अमेरिका आकर आज़ादाना माहौल में एडजस्ट होना उनके लिए खासा मुश्किल था।
पाकिस्तान से जब मैं यहाँ आई तो डेफिनेटली हमारे वहाँ पर जो जेंट्स लोग हैं वो कभी सैलून में नहीं आते और वो हमेशा पर्दे में रहता है। जैसे हमने देखा हुआ है मीना बाजार वगैरह में कोई जेंट्स ऊपर नहीं आ सकता है। मतलब मुझे तो इतनी घबराहट हो रही थी। मेरी एक क्लाइंट थी, रेगुलर क्लाइंट, हमेशा मेरे पास आती थी आईब्रोज करने। एक बार अपने हस्बैंड को लेकर आ गई। अब मुझे पूरा टाइम ये लग रहा था कि वो मुझे घूर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने उसे कहा तुम्हें आईब्रोज अपनी बनानी है, अपने हस्बैंड को ना लाना प्लीज, तुम अकेली आ जाओ, मुझे घबराहट होती है। लेकिन वो एक दौर था जब मैं शुरू में यहाँ पाकिस्तान से आई थी वो, लेकिन अब मैं यूज टू हो चुकी हूँ।
लेकिन अमेरिका में उन्हें काम के हवाले से काफी तकलीफ उठानी पड़ी, उन्हें अंग्रेजी भी सीखनी पड़ी, मगर मेहनत के बलबूते पर आज वो एक मैनेजर की बजाय अपना ब्यूटी सैलून चलाती हैं।
जब मैं यहाँ आई हूँ मैंने जॉब तलाश की, जब मैंने जॉब पे लगी हूँ, बहुत आपको मिसयूज करते हैं। थैंक गॉड जब मैं यहाँ पे आई थी मैं लीगली आई थी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो जो है वो आपको बहुत ज्यादा दबा के रखें और हर तरह से पे आपको बहुत कम देते हैं। फिर मैंने इतने एफर्ट डाल के अपने आप को वहाँ पे मैनेजर बना लिया, मैं मैनेजर थी। इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड टाइम दिया। फिर एक टाइम ये हुआ कि मैंने कहा भाई मुझे जॉब नहीं करनी आपके साथ में। मैं उनको जब वहाँ छोड़ी तो मुझे ऐसा लगता था कि या अल्लाह मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए। वहाँ पे हेडवाइसर जो मेरी कोवर्कर थी वो मुझे अक्सर कहती थी कि तुम जब इतना काम करती हो, इतनी हार्ड वर्क करो, तुम अपना खुद का क्यों नहीं करती हो। तब मैंने जब शुरू किया और ये पूरा हेयर सैलून था, मेरे पास क्लाइंट नहीं थे, मैंने अपने फ्लायर्स बनाए और फ्लायर्स बनाने के बाद जब मेरे पास टाइम होता था मैं पूरे पार्किंग लॉट में घूमती थी, एक एक गाड़ी में अपने फ्लायर्स लगाती थी। फिर वहाँ से मेरा क्लाइंटल आना बनना शुरू हुआ। जब मैंने शुरू किया तब हार्डली मतलब ऐसा होता था बहुत मुश्किल होता था वीकली भी निकालना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह इतना हो गया है क्योंकि सारा टर्न ओवर जो ये जितना भी पेपर वर्क वगैरह है वो मेरे हस्बैंड संभालते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा है, हर साल बढ़ता है रेंट। तो अब माशाल्लाह हम इतना करते हैं कि जितने भी हमारे पास और माशाल्लाह लड़कियाँ भी हैं उनका पे निकालना, हमारी अपनी निकालना, सब खर्चा निकालने के बाद अच्छा खासा माशाल्लाह बच जाता है। लेकिन ये सब मेहनत है।
वो 6 दिन में होने वाले सदारती इंतखाबात में अपना पहला वोट डालने जा रही हैं, मगर अभी तक मुकम्मल फैसला नहीं कर पाई।
मेरा फर्स्ट वोट है और मेरा फर्स्ट वोट जो है वो ऐसे टाइम पर आया है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। जो बातें जो ट्रंप के लिए आ रही है वो हिलरी के लिए भी आ रही है कुछ, तो मैं अभी तक, लेकिन फिर अभी ये है कि भाई आई डोंट नो।
अमेरिका में कामयाब पाकिस्तानी अलमीना नज़ीर। पाकिस्तान ने यूएई में वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज तो जीत ली मगर आखिरी टेस्ट वेस्टइंडीज का हुआ। शारजा से अब्दुलरशीद शकूर।
वेस्ट इंडीज की टीम को जिस जीत की तलाश थी वो उसे दौरे के आखिरी मैच में मिल गई। इस दौरे में उसे खेली गई T20 और वनडे सीरीज के तमाम मैचों में शिकस्त हुई, जिसके बाद दुबई और अबूजाबी में खेले गए टेस्ट मैचों में भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। आज वेस्ट इंडीज को जीत के लिए सिर्फ 39 रन दरकार थे और उसकी 5 विकेटें बाकी थी जो उसने 7.5 ओवर्स खेल कर मजीद किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिए। पाकिस्तानी बॉलर्स जिन्होंने चौथे दिन वेस्टइंडीज की 5 विकेटें 67 रन पर हासिल करके मैच को दिलचस्प बना दिया था, क्रेग ब्रैथवेट और डॉरिश को अलग करने में कामयाब ना हो सके। इन दोनों बैट्समैनों ने निस सेंचुरियां स्कोर की और 87 रन की नाकाबले शिकस्त शराकत कायम करके जीत पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी। पाकिस्तानी टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने तस्लीम किया कि वेस्ट इंडीज को अहमियत ना देने का खमियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ा।
हमने शायद उसको रिस्पेक्ट नहीं किया अपोजिशन को और उसकी वजह से हमें पहले मैचों में भी थोड़ी मुश्किल हुई और इस मैच में तो हमने बहुत ज़्यादा गलतियां की। थ्रू आउट दोनों इनिंग्स ही हम लोगों ने बैटिंग बहुत अपने स्टैंडर्ड से जो नीचे थे, हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस हमारी बैटिंग में।
मिसबाहुल हक अपने कोच मिकी आथर की इस बात से भी इतफाक नहीं करते कि शारजा टेस्ट से पहले ही पाकिस्तानी टीम का मिशन पूरा हो चुका था।
मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज थी, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जहां हम इस टाइम पे हैं टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 या नंबर 2 पे होना हर मैच आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रेटिंग पॉइंट के हवाले से भी जो दुनिया क्रिकेट में रिप्यूट बन जाती है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप हर मैच अपने उस स्टैंडर्ड पे खेलें।
दूसरी जानिब वेस्ट इंडियन कप्तान जैसन होल्डर ने इत्मीनान का सांस लिया है क्योंकि 12 टेस्ट मैचों में वो पहली मर्तबा टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तानी टीम शारजा में 4th मर्तबा टेस्ट मैच हारी है और अब उसकी अगली मंजिल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं, जहां उसे 5 टेस्ट मैचेस खेलना है। अब्दुलरशीद शकूर, BBC शारजा।
سربین یہاں اختتام کو پہنچا. ایڈیٹرز تھے اسد علی اور امبر خیری, پروڈیوسر ساجد اقبال, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈر اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیا سلیمان.
پاکستان نے انڈین سفارتخانے کے 8 اہلکاروں پر را اور آئی بی کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا ہے. پاکستانی سپریم کورٹ میں پیناما لیکس کے مقدمے کی سماعت ہوئی, جس میں عدالت نے کہا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن کا کسی جماعت کے ضوابط کار سے متفق ہونا ضروری نہیں. پاکستان کے شہر کراچی میں 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک جبکہ 65 زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان کے شہر قندوز کے نزدیک سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں 30 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. لیبیا کے قریب 2 کشتیوں کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں 240 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں. برطانوی ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ملک کی پارلیمان یورپی یونین سے نکلنے کے عمل پر لازمی ووٹنگ کروائے. شام کی حکومت اور روس نے شامی باغیوں کو جمعے کی شام تک حلب سے نکل جانے کو کہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.